لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالة يا درود السلام بيج نمبر شيء فرمان المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اسمه يكها اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اسكنه ميري شفاعت واجب ہو گئی.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ سوالات کیجئے، مگر یہ عرض کرتا چلوں کہ ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بیس ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. معلوم ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اگر غلطی ہو جائے تو برائے کرم فوراً میری اصلاح فرما دیجئے. انشاءاللہ عز و جل مجھے ضدی یا ناراض ہونے والا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرنے والا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدینہ ربیع الاول کے مہینے میں چراغاں اور جھنڈوں وغیرہ پر ذرے کثیر خرچ کیا جاتا ہے، کیا یہ فضول خرچی نہیں ہے؟
ربیع النور شریف یعنی جشن ولادت پر زر قصیر ضرور خرچ کیا جاتا ہے، مگر یہ خرچ جو ہے نا حج پر ہونے والے خرچ کا تو لاکھواں حصہ بھی نہیں ہوگا. تو اگر اس کو فضول خرچی کہتے ہیں تو حج کے خرچ کو کیا کہیں گے؟ پھر یہ کہ جشن ولادت پر جو خرچ ہوتا ہے اس کے مقابلے پہ کئی گنا زیادہ خرچ تو پچھلے دنوں بقرعید پر آپ نے کیا، گوشت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ذبح پر ذبح کی نا آپ نے، گائیں بکرے جو اربوں روپے کے جانور آپ نے ذبح کر دی، تو یہ فضول خرچیاں نہیں کہلاتی ہیں. اللہ کی رضا کے لیے جو خرچ کیا جائے وہ فضول ہوتا ہی نہیں ہے. لا اسراف فی الخیر، خیر میں نیکی کے کام میں اسراف نے فضول ہے ہی نہیں، اس کو بھول جاؤ. حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ الباری نے احیاء العلوم میں اور میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد الملفوظ میں موجود، اس یعنی کہ ملتا جلتا دونوں میں یہ واقعہ ہے اس طرح کا کہ ایک بزرگ کے ہاں ذکر اللہ کا اجتماع تھا اور انہوں نے شمعیں روشن کی تھی. اب یہ بجلی کا دور تو تھا نہیں، شمعیں جل رہی تھی. اب وہ کوئی اسی طرح کا وہ وہمی ٹائپ کا وسوسے کا شکار شخص بھی اس میں شامل ہوا اور اس کو یہ وہم آنے لگا کہ ایک کاد شمع بھی روشن ہوتی تو کام چل ہی جاتا، اجالا تو ہو ہی جانا تھا، شمعیں انہوں نے روشن کر دی ہے، کیسے بزرگ ہیں تو فضول خرچی ہے. تو وہ اللہ کے نیک بندے جو تھے وہ صاحب کشف تھے، اہل اللہ سے تھے اور صاحب کشف تھے، ان پر یہ ظاہر ہو گیا اللہ کی عطا سے ان کا وسوسہ. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ اٹھیے اور جو جو شمعہ آپ کو غیر خدا کے نام پر روشن نظر آئے اس کو بجھا دیجئے. تو انہوں نے مطلب جب یہ سنا کہ دل کی بات انہوں نے بتا دی تو وہ تائب ہو گئے، توبہ کر لی. تو غالباً یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے بجھانے کی کوشش کی تو ایک بھی شمع نہیں بجھی، تو یہ بھی کر کرامت تھی ان کی. تو اب آپ کہیں گے غیر خدا کے نام پر نہ جلایا جائے، چلو اللہ کی رضا کے لیے جلائی جائے تو یہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں جلاتے ہیں تو یہ تو غیر خدا کے نام پر ہوئی. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں ہم کیوں کرتے ہیں خوشی؟ اسی لیے نا کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں. کیونکہ اگر صرف دیکھا دیکھی اور بغیر کسی نیت کے کوئی چراغاں کرے گا تو خامخا اپنے پیسے ہی کمائے گا، ملے گا کچھ، یا لوگوں پر اپنا سکہ بٹھانے کے لیے کہ لوگ بولیں گے یار بڑا شکر رسول پوری بلڈنگ کو دلہن بنا دیا، اور لوگ بس میری بلڈنگ کو دور دور سے دیکھنے آئیں گے اور میری واہ واہ ہوگی کہ یار تم نے تو بڑی خوب روشنی کی. تو اگر اس طرح وہ ریاکاری کے لیے کرے گا تو پھر اس کے حساب سے اس کے گناہ مرتب ہوں گے, اگر ریاکاری کے لیے کرے گا تو. ٹھیک ہے نا, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو یہ نیت تو لگے آ تو کر ہی لیں کہ میں یہ جشن ولادت میں جو جھنڈے اور چراغا کر رہا ہوں تو یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں, اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں. تو اسی طرح مطلب میں نے عرض کیا نا, فضول خرچ اس کو نہیں کہیں. فضول تو وہ ہوتا ہے جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ. اس میں یہ جشن ولادت جو اللہ کے لیے کرتے ہیں یہ فضول نہیں ہے, جو دنیا کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں تو وہ واقعی فضول کیا, وہ تو ریاکاری ہے. فضول کا درجہ, فضول میں تو چلو فضول خرچی جو ہوتی ہے اس کی تو صورتیں کہ بعض فضول خرچیوں میں تو گناہ بھی نہیں ہے, مباح ہے, لیکن بعض فضول خرچیوں میں گناہ بھی ہوتا ہے. اس کی الگ الگ صورتیں ہوتی ہیں اسراف کی. یہ اسراف کی صورتیں پڑھنے کے لیے آپ آداب طعام اس میں ڈھونڈ لیجئے, اسراف کی تعریف شامل ہے اس میں. نماز کے احکام اس میں 12 رسائل ہیں, وضو غسل کا طریقہ, نماز کا, جنازے کی نماز کا طریقہ, دفن کرنے کا طریقہ, نماز جنازہ کا طریقہ, نماز عید کا طریقہ, مسافر کی نماز کا طریقہ, قضا نماز کا طریقہ, تو سب کو ضرورت ہوتی ہے تقریبا. مدنی وصیت نامہ, یعنی وہ خزانہ ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ بھی اگر آپ 50 روپے کا خریدیں تو سستا ہے انشاءاللہ. تو لگے ہاتھوں نیت کر لیجئے. یہ تو فرض علوم ہے, اس میں کئی نماز کے احکام میں تو ہر ایک مسلمان عاقل و بالغ کو سیکھنا فرض ہے, اس میں کئی ایسے علوم ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدین, آج کل نعت خوانی کی محفلوں میں اسٹیج یعنی منچ کی سجاوٹ وغیرہ پر ہزاروں روپے خرچ کیے جاتے ہیں, کیا یہ بھی فضول خرچی نہیں؟
دیکھیں, فضول خرچی وہی ہوتی ہے جس میں کوئی دین اور دنیا, دین یا دنیا کا فائدہ نہیں. اب یہ نعت خوانی میں کیوں سجاتے ہیں یہ اس کی نیت پر منحصر ہے. اگر وہ اس لیے سجاتا ہے کہ اس کی واہ واہ ہو کہ بھائی یہ تو بڑا دلیر آدمی ہے, اتنا خرچہ کر دیا اس نے, یہ سجاوٹ, تو اگر یہ واہ واہ کے لیے سجاتا ہے تو ظاہر ہے کہ ریاکاری ہوئی اور جہنم کی حقداری ہوئی اگر ریاکاری کے لیے سجاتا ہے تو. اور اگر اللہ کی رضا کے لیے سجاتا ہے, کیونکہ نعت خوانی بھی محفل ذکر ہی ہے, تو اب اگر اللہ کی رضا کے لیے اس نے سجایا کہ یہ, اور اس کے ذہن میں یہ عظمت ہے نعت خوانی کی کہ میں اس نعت خوانی کی تعظیم کے لیے سجاتا ہوں, تو اس کو ثواب ملے گا. چاہے 1000 روپے کا خرچہ کرے یا 1,00,000 روپے کا کرے یا 1 روپے کا کرے, اس کو ثواب ضرور ملے گا. یہ تو ان کو پوچھو نا جو اپنے لاڈلوں کی شادیوں میں بلڈنگیں سجاتے ہیں, تب فضول خرچی کیوں نظر نہیں آتی؟ اور ریا کارانہ دعوتیں کرتے ہیں جب, صرف ناک رکھنے کے لیے پوری بلڈنگیں سجاتے ہیں, گیٹ کمانے بھی لگاتے ہیں, بھاری والے قیمتی والے شامیانے شادیوں میں لگاتے ہیں, یہاں تک کہ شامیانے کا جو کھمبا ہوتا ہے بانس, اس کو بھی لباس پہنا دیتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. یہ اپنے یہاں تو آپ باہر ذرا نکلو گے تو اس سے بھی زیادہ خرچہ کرتے ہیں. بھلے ہمیں فضول خرچ بولیں کہ یہ فضول خرچیاں کرتے ہیں, لیکن میں نے شامیانے دیکھے نا شادیوں کے, دیکھے باہر سے الحمدللہ اندر جانے کی صورت نہیں بنی. یہ جو پائپ ہوتے, پائپ کے ذریعے باقاعدہ وہ مزدور لگ کے اس کی فٹنگ کرتے ہیں, اور وہ باہر سفید کپڑا. ایک شامیانے میں مجھے یاد پڑتا ہے, یعنی اتنا بڑا وہ شامیانہ تو شادی کا, غالباً 6 یا 8 اس میں اے سی بھی لگائے تھے, پورا پیک کر کے شادی کا شامیانہ تھا. دنیا میں پاکستان کے باہر کی بات کر رہا ہوں, میں نے دیکھا تھا. اچھا, جب باہر سے اتنا خرچہ نظر آ رہا ہے, اس کا کرایہ پتا نہیں کتنا ہوگا, تو وہاں اس طرح کی چیزیں کرائے پہ ملتی ہیں, اور ہم اگر یہ ایک لڑی لگا لیں تو یہ فضول خرچی ہو جائے شاید. یہ اچھا بھائی, جب باہر کا یہ حال ہے تو اندر کا کیا عالم ہوگا؟ اندر تو پتا نہیں کیا کیا ان لوگوں نے وہ بھرا ہوگا. اس کو مجالے کو فضول خرچی کہے, زبان نہ کھینچ لے. فضول خرچی تو وہ ہے جو سرکار کی ثنا خانی میں ہو جائے یا جشن ولادت کی خوشی میں ہو جائے, معاذ اللہ. تو پہلے شادیوں کے خرچوں کو ختم کروائیں آپ, پھر اس پر مذاکرات کریں گے کہ اس کا کیا کرنا ہے. بلکہ شادیوں کے خرچیاں کی جو بچت ہوگی نا انشاءاللہ وہ بھی جشن ولادت پہ لگا دیں گے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, پڑے خاک ہو جائیں جل جائیں. تو سرکار کا جشن تو یہ تو بڑھتا ہی رہے گا انشاءاللہ عزوجل, اور یہ دھومیں مچتی رہیں گی. دیکھو نا پچھلے دنوں اتنی روشنیاں نہیں ہوتی تھی, میں نے تو آپ میں سے تو میری عمر کے کم لوگ ہیں جو میری عمر کے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ پہلے کہاں روشنیاں ہوتی تھیں. زیادہ زیادہ مسجد پر دو چار لڑیاں لگ جاتی تھیں, گھروں پہ سجانے کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا, جھنڈوں کا تو تصور ہی نہیں تھا. الحمدللہ باب المدینہ کے مخصوص علاقے میں ہم کو جھنڈوں کا پتہ نہیں تھا, بس وہ آپس میں کسی نے مشورہ دیا اور الحمدللہ جھنڈے جو شروع ہوئے وہ اس شروعات میں الحمدللہ سگے مدینہ کو سعادت حاصل ہے کہ اس میں شامل تھا. ہم لوگ تھان خرید کے لاتے تھے, اس کو کاٹتے تھے اور وہ شاید روپیے کا سوا روپئے کا جھنڈا بیچتے تھے اور ڈنڈا چارنے کا بیچتے تھے. وہ تھانوں کا نو پروفٹ نو لوس کے حساب سے شاید ہو سکتا ہے لوس بھی ہوتا ہو, اب سارا یاد نہیں, سبز کپڑا. پھر جب یہ ہم نے شروع کیا تو آہستہ آہستہ جب یہ شوق بڑھا بچوں کے ہاتھ میں, جو چیز کامیاب کر رہی ہو نا بچوں کے ہاتھ میں دے دیجیے. تو بچہ جب اڑی پر آ جائے گا مجھے جھنڈا چاہیے, تب وہ چاہے وہ جھنڈا سمجھ میں آتا ہو یا نہ آتا ہو, بچے نے جب جھنڈے کی ضد کی تو جھنڈا بھی دینا پڑے گا ڈنڈا بھی دینا پڑے گا ڈال کے اس کو. تو یہ جیسے الیکشن جیتنا ہو, الیکشن جیتنا تو بچے وہ نعرے لگاتے ہیں, پھر تو یہ پتا ان کا ووٹ نہیں, ان کو ووٹ سے غرض ہی کیا, وہ بس وہ تشہیر ہو جاتی ہے. تو اسی طرح وہ بچوں کے ہاتھ میں جھنڈے آنے شروع ہوئے اور تو ریڑیوں پر دکانوں پر جھنڈے بکنے شروع ہو گئے. اب اپنی منزل اپنے کو مل گئی, ہم نے بیچنے بند کر دیے, اپنا مقصد عام کرنا تھا, کاروبار تو کرنا تھا دی, اب ہم بیچتی ہے بیچے.
چار سو جھنڈوں کی آئی ہے بہار, چار سو جھنڈوں کی آئی ہے بہار, دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے, دعوت اسلامی سے
کے بہت سارے سائیں وہاں موجود ہیں. تو جو بزرگ ہوں گے ان کو یاد ہوگا کہ اولڈ سٹی ایریا میں جھنڈے کا تصور نہیں تھا, یہ شاید کسی کو پتا ہو کس طرح شروع ہوئے. کھارا در میٹھا در سے یہ جھنڈے الحمدللہ لہرانے شروع ہوئے, تو آج دنیا کے کئی ممالک میں الحمدللہ پہنچ گئے سب سب جھنڈے. جل جلالہ وعم نبالہ وجل سبحانہ. ذہن بن گیا نا کہ فضول خرچی نہیں ہے, اللہ کی رضا کے لیے جو بھی خرچ کیا جائے, جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, ورنہ تو معاذ اللہ اگر عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے تو شیطان تو بولے گا حج پر یہ اربوں روپے خرچہ کیوں کرتے ہو, غریبوں کی مدد کر دو, قربانی پر کیوں خرچہ کرتے ہو, غریبوں کی مدد کر دو. تو یہ نہیں, حج تو حج, قربانی تو قربانی. البتہ جشن ولادت پر خرچ کرنا یہ مستحب ہے, واجب نہیں ہے, ثواب کا کام ہے. تو اگر اس کی جگہ پر کوئی چاہے کہ میں یہ روشنی نہ کروں اور میں کوئی اور کام کر لوں اس کی بجائے نیک کام, تو اس کو گناہ نہیں ہے. لیکن اب چونکہ یہ ہمارے معمولات اہل سنت میں سے روشنیاں کرنا, جھنڈے لہرانا, اب یہ معمولات اہل سنت میں بن گیا ہے, لنگر کرنا,
تو اس لیے اس کو بھی جاری رکھنا چاہیے.
مدینہ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر ہم جشن ولادت پر چراغاں کے بجائے لنگر رسائل کی مد میں یہ رقم ڈال دیں تو کیسا؟
میں نے عرض کیا نا کہ اب یہ ہمارے معمولات اہل سنت میں سے ہیں کہ سبز جھنڈے لہرائے جاتے ہیں, چراغاں کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس لیے اس کو بند نہ کیا جائے. آپ جو شادی میں چراغاں کرتے ہو نا اس میں سے کمی کر کے لنگر رسائل کر ڈالو, ٹھیک ہے نا, اس کو بھی جاری رکھیں اور لنگر رسائل کے لیے بھی گنجائش نکالیں. جن کا جن کے صدقے سب کچھ ملا ہے تو اب اس میں سے کاٹی کیوں مارتے ہیں, اس کو بھی بڑھائیں اس کو بھی بڑھائیں. بہرحال یہ کہ لنگر رسائل کے لیے بھی کچھ نہ کچھ گنجائش پیدا فرمائیں اور اس کے لیے بھی اچھی اچھی نیتیں فرمائیں.
آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ماہ ربیع النور شریف کی آمد ہو چکی ہے, ہم جشن ولادت کس طرح منائیں, اس معاملے میں کچھ ارشاد فرمائیں.
جشن ولادت منانا یہ گویا ہماری فطرت میں شامل ہے, انہیں عقلن بھی عقل میں بھی یہ بات آتی ہے کہ ہر ایک اپنے بچے کا جنرلی سالگرہ مناتا ہے, ماں باپ بچے کی سالگرہ مناتے ہیں, بعض لوگ موم بتی بجھاتے ہیں, کوئی کیک کاٹتے ہیں, تو خیر ہمیں نہ موم بتیاں بجھانی ہیں نہ اس کے لیے کیک کاٹنے, یعنی ایک گویا لوگوں کی نفسیات کے مطابق بھی ہے کہ وہ اپنے طور پر سالگرہ مناتے ہیں. تو ہم اپنے پیارے پیارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جشن ولادت مناتے ہیں, ہم اس کو سالگرہ نہیں کہتے, یہ عام سا لفظ ہے. جشن ولادت بہت خوبصورت اور عظمت والا کلمہ ہے, لفظ ہے. تو ہم جشن ولادت مناتے ہیں اور ہم ہی نہیں مناتے بلکہ صدیوں سے بزرگان دین مناتے چلے آ رہے ہیں الحمدللہ. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک طرح سے مہینے میں چار بار جشن ولادت مناتے تھے. یہ شاید آپ سب کو معلوم ہو کہ یوم ولادت کون سا ہے. پیر, آپ پیر کو شریف کیوں بولتے ہو, پیر شریف, پیر شریف بولتے ہو نا, اسی لیے تو پیر شریف بولتے ہو کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس دن اس دنیا میں تشریف لے آئے وہ دن پیر شریف کا تھا. بنگلہ دیش والے ہو سکتا ہے کہ سوموار بولتے ہوں, سوموار شریف, اگر پیر اور سوموار دونوں میں نہیں سمجھ آتی ان کو تو منڈے شریف, انگلش میں منڈے بولتے. تو بہرحال یہ کہ پیر شریف کو میرے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. تو آپ کی خدمت میں سوال عرض کیا گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر شریف کا روزہ رکھنے میں کیا حکمت ہے. بہرحال سوال کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو جواب دیا اس میں یہ بھی شامل تھا کہ اسی دن میری ولادت ہوئی تھی. تو مہینے میں چار پیر آتے ہیں, ہفتے میں ایک بار پیر آتا ہے, تو ان مانو کہ مہینے میں چار پیر ہوئے, تو کبھی پانچ بھی آ جاتے ہیں وہ تاریخوں کے حساب سے, ورنہ چار تو ہیں. تو اب ہم تو سال بھر میں ایک بار منانے کے لیے نکلے ہیں, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو مہینے میں چار پیر شریف مناتے تھے, روزہ رکھ کے مناتے تھے. منانے کا انداز ہر دور میں اپنا اپنا ہوتا ہے, عرف و عادت کے مطابق. اور الحمدللہ دعوت اسلامی والے سال میں ایک بار تو ایسی دھوم ڈالتے کہ شیطان کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے, لیکن مہینے میں ہر پیر کو بھی مناتے ہیں دعوت اسلامی والے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرتے ہوئے دعوت اسلامی والے ہر پیر شریف کو جشن ولادت مناتے ہیں, اور وہ اس طرح کے مدنی انعامات
میں سے ایک مدنی انعام یہ بھی ہے کہ کیا آپ ہر پیر کو روزہ ہر پیر شریف کو روزہ رکھتے ہیں؟ تو دعوت اسلامی والوں کے لیے بھی یہ مدنی انعام ہے، دعوت اسلامی والیوں کے لیے بھی یہ مدنی انعام ہے، اور دعوت اسلامی کے جامعات کے طلبہ کے لیے بھی یہ مدنی انعام ہے، اور بے شمار دعوت اسلامی والے الحمدللہ پیر شریف کو روزہ رکھتے بھی ہیں۔ تو جو نہیں رکھتے وہ بھی آج نیت کر لیں کہ ہم بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اتباع میں اس سنت کا اتباع کرتے ہوئے ہر پیر شریف کو روزہ رکھیں گے۔ سبحان اللہ الحمدللہ۔ تو جشن ولادت کس طرح منانا چاہیے؟ شریعت کے مطابق منانا چاہیے جس سے اللہ راضی ہو جائے، کسی کی دل آزاری ہو کسی مسلمان کی اس طرح نہیں منانا چاہیے۔ ہاں کسی کو وسوسے آتے ہیں اس لیے وہ جشن ولادت سے اس کی دل آزاری ہوتی ہے، تو اس کی دل آزاری ہوتی رہے کہ اس کو ہم نے ایزا نہیں پہنچائی بلکہ وہ خود متعزی ہو گیا، اس نے ایزا اپنے اوپر اوڑھ لی، اب اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ سب سے زیادہ ایزا تو شیطان کو ہوتی ہے، کفار کو بھی ہوتی ہوگی ایزا، وہ بھی جلتے ہوں گے، اور مسلمان کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے۔ جیسے کہ حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان جو میرے آقا اعلی حضرت کے بھائی جان ہیں، وہ فرماتے ہیں پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے، پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ صبح چلے ولادت چمکا دیا نصیبہ صبح چلے ولادت ہمیں تو جان سے پیاری ہے بارہویں تاریخ،
میں تو جان سے پیاری ہے بارہویں تاریخ، ہمیں تو جان سے پیاری ہے بارہویں تاریخ، ہمیں تو جان
حسن ولادت سرکار سے ہوا ظاہر روشن، میرے خدا کو بھی پیاری ہے بارہویں تاریخ۔ سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جان نے اتنا پیارا نقطہ بیان کر دیا۔ دیکھیں کائنات میں سب سے بہتر کون ہے؟ ساری مخلوق میں سرکار ہیں ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بہترین وقت میں پیدا فرمایا اپنی مشیت سے۔ وہ اگر 13 کو پیدا فرماتا تو 13 تاریخ پیاری ہوتی، تو پتہ چلا کہ اللہ تعالی نے 12 تاریخ اپنے محبوب کی آمد کے لیے مقرر فرمائی، تو اس سے پتہ چلا کہ 12 تاریخ اللہ تعالی کو بہت زیادہ پیاری ہے۔ تو اپنے یہاں کے عرف و عادت کے مطابق جشن ولادت کو منایا جائے، جیسے کہ پاکستان میں تو یہ انداز ہے کہ خوب چراغا ہوتا ہے، سبز سبز پرچم لہراتے ہیں، اور سبز پرچم سے تو دعوت اسلامی والوں کو اس لیے پیار ہے کہ سرکار کے روزے پورا انوار کا رنگ سبز ہے۔ تو جھنڈا بھی ربیع النور شریف کے اجتماعات میں جب بھی، جیسے جمعہ رات کو ہفتہ وار اجتماع ہے، تو جھنڈا بھی لانا چاہیے تاکہ جشن ولادت کی مزید دھوم مچے اور لوگوں پر اس کی عظمت قائم ہو۔ الحمدللہ صبح بہارا رسالہ شائع کیا گیا ہے اور اس میں 18 نیتیں بھی شامل ہیں،
تو جشن ولادت دعوت اسلامی والے کس طرح عقیدت اور احترام سے مناتے ہیں اور ان کو کیا کیا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نیتیں کی کرنی ہوتی ہیں، یہ تمام اس رسالے میں موجود ہیں صبح بہار. تو اس رسالے کو حاصل کیجئے اور اس میں سے نیتیں وغیرہ دیکھ کر نیتیں کر لیجئے، تو انشاءاللہ اس کا ثواب جو ہے وہ دوبالا سہ بالا چار بالا بلکہ بارہ بالا ہو جائے گا انشاءاللہ. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
مدینہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے سال میں دو مرتبہ عید آتی ہے، یہ تیسری عید کب سے منائی جانے لگی؟
ان بعض لوگوں کو اپنے زیادہ دور نہیں بھیجتے، مکتبۃ المدینہ پر دو یا تین روپے خرچ کرنا پڑے گا، ان کو ایک رسالہ ملے گا فیضان جمعہ، اس میں مستند روایتوں سے یہ احادیث موجود ہیں کہ الحمدللہ ہفتے میں ایک بار عید آتی ہے اور اس عید کا نام ہے جمعہ، اور جمعہ کے لیے حدیث شریف میں عید کا لفظ استعمال بھی ہوا ہے. تو صرف دو عید نہیں ہوتی بلکہ جمعہ بھی عید ہے، اور عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو عیدوں کی بھی عید ہے. عید ہوتا یادگار دن جس میں خوشیاں حاصل ہوں، جیسا کہ وہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام کا واقعہ ملتا ہے. چنانچہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ کے حواریوں نے نشانی کے لیے یہ عرض کیا کہ ہم پر کوئی اللہ تعالیٰ آسمان سے غیبی دسترخوان نعمتوں سے بھرا ہوا اتارے، ایسی کوئی دعا فرما دیجئے. تو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام نے ان کے لیے دعا فرمائی. چنانچہ پارہ ساتواں سورۃ المائدہ آیت نمبر 114 میں ارشاد ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس طرح دعا مانگی،
اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين.
میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اے اللہ، اے رب ہمارے، ہم پر آسمان سے ایک خان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو. قرآن پاک میں اس کے الفاظ موجود ہیں، لنا عیدن، وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلوں پچھلوں کی اور تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کر دیا کہ ہمارے لیے کوئی دسترخوان اتار دے. تو یہ آنے والوں کے لیے بھی موجود ہیں، ان کے لیے بھی ہے نا، اگلوں پچھلوں کے لیے وہ عید ہو. تو الحمدللہ وہ مائدہ نازل ہوا تھا دسترخوان، اس کا تفصیلی واقعہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو فیضان سنت کا ایک باب بنام آداب طعام، آداب طعام یہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، وہ دیے پر آپ کو مل سکتا ہے. اس سے یہ دلچسپ ایمان افروز واقعہ شروع ہوتا ہے. جس کا نام ہے نو حکایت نمبر 9 ہوئی ہے، نام ہے اس کا 300 آدمی سور بن گئے، تو قرآن پاک میں عید کا لفظ آیا نا کہ جب یعنی خوشی حاصل ہوئی کہ مائدہ یعنی دسترخوان نازل ہوا تو ان کو خوشی نازل خوشی حاصل ہوئی، تو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں اس کا وہ دن عید کہلاتا ہے. تو میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سب سے بڑی نعمت ہے اور اتنی بڑی نعمت اور اتنی بڑی خوشی مسلمانوں کو حاصل ہو تو وہ دن عید کا دن کیوں نہ ہو. اب اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن پاک میں صراحت کے ساتھ اس کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یوم ولادت کو عید کیوں نہیں کہا گیا، اگر کوئی ایسا وسوسہ ظاہر کرے تو یہ تو چھانٹی ہونے والا معاملہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ بہت جامع ہے، تبیان اللہ کل شیء، اس میں ہر شے کا بیان ہے، ہر چیز کا بیان ہے. تو یہ اہل محبت کی اس میں چھانٹی ہو جاتی ہے کہ اہل محبت جو ہیں وہ الحمدللہ جو مفسرین اور شارحین بیان فرماتے ہیں، جو ان کو علماء ربانیین بتاتے ہیں، اس نے عقل کے گھوڑے دوڑائے بغیر تسلیم کر لیتے ہیں. تو اس لیے یہ محبت والوں کی کسوٹی ہے، اور الحمدللہ یہ ایک اصول جب دے دیا کہ ایک نعمت جب نازل ہوتی ہے، جیسے خوان نازل ہوا، دسترخوان نازل ہوا، تو نعمت نازل ہونے والا دن عید، تو اللہ کے محبوب جو سب سے بڑی نعمت ہیں وہ جب تشریف لے آئے تو وہ دن کیوں عید کا نہیں ہوگا. تو الحمدللہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا دن بھی عید ہے، یقیناً عید ہے، جو سعید ہے اس کے لیے یہ عید ہے. الحمدللہ ہم سعید ہیں، سعادت والے ہیں، الحمدللہ ہم محبت والے ہیں، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے، تو یہ ہمارے لیے یوم عید ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے علماء کرام نے بے شمار اس پر دلائل قائم کیے ہیں، لیکن یہ نہ کہ جو عشاق ہیں ان کے لیے دلیل کی حاجت نہیں ہے. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. بہرحال یہ کہ دو عیدوں کے علاوہ اور دن بھی عید ہو سکتا ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ جمعہ کے لیے بھی عید کا لفظ حدیثوں میں آیا ہے، ہر جمعہ جو ہے وہ پورے کا پورا یوم عید ہے. تو اس طرح تقریباً 48 عیدیں تو یہ ہو گئی جمعہ کی، اور جتنے بزرگان دین کے ایام آتے ہیں وہ سب کے تو ہمارے لیے عید ہیں، کہ ان کی کہیں ممانعت بھی تو نہیں کی گئی نا. تو جس کام سے منع نہ کیا جائے وہ جائز ہوتا ہے. اب جیسے میں اسپیکر میں بولتا ہوں، پہلے دور رسالت میں اسپیکر نہیں تھا، صحابہ کرام کے دور میں بھی نہیں تھا، تو اسپیکر پر بیان کرنا اس کو شریعت نے کہیں منع بھی نہیں کیا تو جائز ہو گیا. ورنہ تو آپ کہیں کہ صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھا، سرکار کے عہد زرین میں وہ چیز موجود نہیں تھی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وعلیہم الرضوان، تو اس لیے یہ نہیں ہونا چاہیے، تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ جو آر سی سی کی مسجدیں بنتی ہیں یہ بھی سرکار کے دور میں نہیں تھی، صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھی، بلکہ مسجد میں جو یہ محراب بنی ہوئی یہ بھی اس وقت نہیں تھی. محراب سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے بنائی محراب مسجد نبوی شریف میں، اور اس کے بعد اب محراب جو ہے وہ تو مسجد کا جزو لا ينفک بن گیا ہے، مسجد کی علامت بن گیا ہے، ہر مسجد میں محراب ہوتی ہے. تو اگر دور رسالت اور دور صحابہ کی اگر کوئی اصرار کرے کہ چونکہ جشن ولادت ان دنوں موجودہ ہیئت پر نہیں تھا تو اس لیے نہیں بنا سکتے، تو پھر اس طرح مسجد میں محراب بھی نہیں ڈال سکتے، لاؤڈ اسپیکر پر اذان بھی نہیں دے سکتے. پہلے لاؤڈ اسپیکر پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی لاؤڈ اسپیکر پر اذان نہیں دی، ان دنوں ایجاد بھی نہیں ہوا تھا. تو اس لیے ایسی بہت ساری چیزیں، مثلاً قرآن پاک، آپ کو تعجب ہوگا کہ قرآن پاک میں جو نقطے ہوتے ہیں نا، جیم کے پیٹ میں نقطہ ہوتا ہے، خا کے سر پر نقطہ، با کے نیچے نقطہ، تا کے اوپر دو نقطے، سا کے اوپر تین نقطے، بغیر نقطے کی سین اور تین نقطے ہوتے ہیں شین، بغیر نقطے کا صاد، نقطے والا ضاد،
بغیر نقطے کا تو، نقطے والا وا، را، زا، زا کا نقطہ. تو یہ نقطے جتنے بھی ہیں نا، یہ نہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھے، نہ صحابہ کرام کے دور میں تھے، یہ بعد والوں نے ہماری سہولت کے لیے لگائے. تو اب بولو ہم تو اس دور کا قرآن شریف پڑھیں گے تو وہ شاید انقرہ میں یا کہیں میوزیم میں کوئی چمڑے پر لکھا ہوا کچھ مل جائے تو پڑھ کے دکھائے تب مانے، کوئی پڑھے اس میں کہ وہ اس دور کی خطاطی اور تھی، کتابت ہی اور طرح کی تھی. اب تو بالکل تو یہ چھپا ہوا قرآن شریف بھی نہیں پڑھنا چاہیے، دور رسالت میں نہیں تھا، صحابہ کے دور میں نہیں تھا، تابعین کے دور میں نہیں تھا، پریس کہاں تھے. پھر یہ کہ آیتوں کی علامتیں، رموز اوقاف، یہ بھی نہیں تھے، یہ سب بعد میں آئے. تو یہ سب آپ کو اگر قبول ہے تو آخر یہ جشن ولادت موجودہ حیات پر کیوں نہ مقبول ہے؟ تیرے دل میں کس سے بخار ہے کہ جب جشن ولادت کی بات آئے تو ہی تکلیف ہو، اذان سے پہلے درود پاک پڑھنے کی بات نکلے تب ہی پریشانی ہو. تو اگر یہ دو باتیں نہیں تھی اس دور میں، تو اس دور میں یہ چھپا ہوا قرآن شریف بھی نہیں ہوتا تھا، نقطے بھی نہیں، اعراب بھی نہیں، مدات بھی نہیں، علامات بھی نہیں، بہت کچھ نہیں تھا. تو اصول یہ ہے کہ جو بات جو ہے نا شریعت نے منع نہیں کی، جو کام شریعت نے منع نہیں کیا، اسلام سے جو نہیں ٹکراتا، اللہ اور رسول کے احکام سے نہیں ٹکراتا، وہ قیامت تک جب بھی کوئی ایجاد کرے وہ جائز ہے. اس کی اور بھی روایتیں حدیثیں، اس کی اگر آپ تفصیل پڑھنا چاہیں تو فیضان رمضان میں بھی الحمدللہ اس کی تفصیل ہے، تراویح فیضان اذان میں بھی اس کی تفصیلات ہیں، فیضان رمضان کے تراویح کے بعد میں بھی اس کی تفصیلات ہیں، اور یاد پڑتا ہے فیضان بسم اللہ میں بھی اس کا تذکرہ ہے الحمدللہ. ورنہ تو پھر یہ کہ اب آپ قدم بھی نہیں چل سکیں گے، حالات اور انداز اتنا تبدیل ہو گیا. پہلے تو مسجد نبوی یہ شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام کی چھت مبارک کے جو یہ ستون جو تھے نا، یہ کھجور کے تنے کے تھے، اب کھجور کے تنے والی مسجد بناؤ. فرش بھی کچا تھا پہلے، تو بالکل ہی کچا تھا، پھر وہ بجری وغیرہ ڈالی گئی جب بارش سے کیچڑ بن گئی، اس طرح کچھ پختہ ہوا. لیکن یہ ماربل کا تو کہیں بھی لکھا نہیں کہ ماربل لگائے گئے تھے، موزائک لگائے گئے تھے، ٹائلز لگائے گئے تھے، تو سب بات کی جاتے. اب تو مسجدوں کا انداز ہی بالکل چینج ہے. خود مسجد نبوی یہ شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی بار بار تعمیرات ہو کر بالکل ہی چینج ہے اس کا انداز. چلو حدیثوں میں توسیع کی تو احادیث ہیں کہ جب مسجد نبوی جتنی بڑھتی جائے گی وہ مسجد نبوی ہی ہے، اور آج کل تو پورا قدیم مدینہ مسجد نبوی میں شامل ہو گیا. لیکن یہ ٹائلیں اور یہ مضبوط ستون اور پیتل کی طرح طرح کی جالیاں اور پتہ نہیں ہوا سونے کے قندیل لگے ہوئے، یہ کچھ بھی دور رسالت میں نہیں تھا، سب بعد میں ہوا. تو یہ جب سب جائز ہے تو میرے آقا کا جشن ولادت بھی جائز ہے. رسول پاک کی محفل ہے جس کا آئے جی چاہے.
عید میلاد النبی تو عیدوں کی بھی عید ہے، عید میلاد النبی تو عیدوں کی بھی عید ہے، عید میلاد النبی تو عیدوں کی بھی عید ہے، عید میلاد النبی تو عیدوں کی بھی عید ہے. آج تو ہے عید عیدا، آج تو ہے عید عیدا، عید میلاد النبی میرے آقا آئے جھومو، میرے داتا آئے جھومو، میرے حاقا آئے جھومو، میرے یاور آئے جھومو.
میرے آقا کی مدحہ سرائی، اہل سنت کے حصے میں آئی، میرے آقا کی مدحہ سرائی، اہل سنت کے حصے میں آئی، بگڑی آقا نے سب کی بنائی، عید ہم بھی مناتے رہیں گے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب علی محمد.
صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا, اس شعر کی وضاحت فرما دیں.
ایک حدیث شریف بیان کی گئی ہے بوقت ولادت, کہ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو آسمان سے ستارے نزدیک آ گئے, حتیٰ کہ ایسا محسوس ہونے لگا کہ یہ ستارے ابھی آ گریں گے. تو ولادت کے وقت ستارے قریب آ گئے تھے کہ صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. تو یہ چاند سورج اور ستارے, یہ سب کے سب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور سے روشن ہے. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک رباعی, یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توی قصہ مختصر. یعنی اے حسن و جمال والے اور اے تمام انسانوں کے آقا, اے وہ کہ جس کے چہرے زیبا سے چاند روشن ہے, من وجهك المنير لقد نور القمر, کہ اے وہ جس کے چہرے انور کی تابانی سے روشنی سے چاند روشن ہے, لا يمكن فناء كما كان حقه, ممکن ہی نہیں کہ آپ کی ایسی تعریف کی جا سکے جیسا کہ اس کا حق ہے, تعریف کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. مختصر یہ کہ اللہ کے بعد سب سے بزرگ اور برتر افضل و اعلی آپ کی ذات ہے. اس کا اظہار میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے بھی اپنے ایک کلام کے مقطعے میں کیا ہے. مقطع اس شعر کو کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے, آخری شعر ہوتا ہے عام طور پہ, اس میں وہ تخلص ہوتا ہے, تخلص اعلی حضرت نے رضا رکھا تھا. تو آپ فرماتے ہیں اے رضا جب صاحب قرآن ہے مداح حضور, یہاں صاحب قرآن سے مراد اللہ تعالی کی ذات ستودہ صفات ہے. اے رضا جب صاحب قرآن ہے مداح حضور, اے رضا جب اللہ تبارک و تعالی خود اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کر رہا ہے, تجھ سے پھر ممکن ہے کب مدحت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اے رضا جب اللہ تعریف کرنے والا ہے اپنے محبوب کی, تو اس تعریف کا حق کیوں کر ادا کر سکتا ہے؟
کیا کسی صحابی نے بھی کسی بھی طرح کا جھنڈا اٹھایا ہے؟
حضرت سیدنا بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ کسی اور ارادے سے آئے تھے اور آخر کار راستے میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے گزر رہے تھے تو وہ مسلمان ہو گئے اپنے تمام ساتھیوں سمیت, تو وہ جلوس کی شکل میں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا سلسلہ تھا, تو وہ چل پڑے اور حضرت سیدنا بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا امامہ کھول کر نیزے پہ اس کو ترکیب بنا لی نیزے پر اور اس کا جھنڈا اٹھا لیا. الحمدللہ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.